بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول و ادلتہا، اس میں بطور مقدمہ چار مسائل کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد بطور تمہید تین مسائل کا تذکرہ کیا جن کی تفصیلات کو ہم نے بیان کیا. ہماری گفتگو الولا والبراء پہ جاری تھی، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ اصل قلبی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے، پھر اس کے رسول کے لیے، اور پھر صحابہ، اور پھر عام موحدین اور مومنوں کے لیے، اور دشمنی اور نفرت اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور موحدین کے دشمنوں کے لیے. ولا کے تقاضوں کو بھی بیان کیا گیا اور برا کے تقاضوں کو بھی بیان کیا گیا، کس طرح کافروں سے، بدعتیوں سے، اور فاسق اور فاجر لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسی نفرت اور اسی دشمنی کا اظہار کریں گے تو ان کو دعوت کیسے دے پائیں گے؟ عمومی طور پہ یہ وہ مسئلہ حساسہ ہے جس کو جب تک سمجھا نہ جائے تو انسان حد اعتدال پہ نہیں آتا. حد اعتدال کو حاصل کرنے کے لیے ان پانچ اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. پہلا اصول، ولا اور برا میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ لوگ ہیں جن سے خالص محبت کی جائے گی، ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ دشمنی نہیں کی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے بعد وہ موحدین مومن ہیں جن سے خالص محبت کی جائے گی، ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ نفرت یا دشمنی رکھنا جائز نہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. نکرا ہے، ادنا بھی غل، معمولی سی غل بھی ان کے بارے میں دل میں رکھنا جائز نہیں. والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، جن میں صف اول میں صحابہ ہیں، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں ولا يبغض الصحابة والسلف هذه الأمة من في قلبه ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے وہ صحابہ اور سلف صالحین کے بارے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو اسے بغض نہیں کرتا. وَإِنَّمَا يُبْغِضُهُمْ أَهْلُ الزَّيْغِ وَالنِّفَاقِ وَأَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ كَالرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ. اس لیے صحابہ اور سلف سے بغض وہ رکھتا ہے جو نفاق، دین دشمنی اور کج روی کو اپنے دل میں پالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے خلص مؤمنون، خالص مؤمنوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی نفرت نہیں ہوگی، صرف محبت ہی محبت ہوگی. دوسری قسم ہے وہ لوگ جن سے خالص بغض اور عداوت ہوگی، ذرہ بھی محبت نہیں ہوگی. وہ ہیں کافر جو اللہ کا کفر کرتے، من کفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر، جو اللہ، فرشتے، کتابیں اور رسولوں کا انکار کر دیں، آخرت کا انکار کر دیں اور تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، شرک بجا لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ذرہ بھی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ نے کہہ دیا. اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تیسری قسم ہے جن سے محبت بھی کی جائے گی ایک درجے کی اور عداوت بھی رکھی جائے گی, نفرت بھی رکھی جائے گی ایک درجے کی. وہ کون ہیں؟ عصات المؤمنین, ایسے لوگ جو ہیں تو ایمان والے لیکن اللہ کے نافرمان ہیں. محبت اس لیے ان سے کی جائے گی اس درجے کی کہ ان کے اندر ایمان ہے, نفرت اس اعتبار سے کی جائے گی کہ ان کے اندر گناہ ہے, لیکن وہ گناہ اثر میں کفر اور شرک کا گناہ نہیں ہے. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے, ان کو امر بالمعروف کیا جائے, ان کو نہی عن المنکر کیا جائے اور اس پہ خاموش نہ رہا جائے, ان کی برائیوں پر خاموشی گویا کہ ان کی تائید ہوگی اور ان پر حدود کا نفاذ کیا جائے, تعزیرات کا نفاذ کیا جائے یہاں تک کہ وہ اپنی برائیوں سے رک جائیں اور توبہ کر لیں. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دو جماعتیں مومنوں میں سے لڑائی کریں تو. حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی یہ کن کے بارے میں, باوجود اس کے یہ بغاوت جو ہوئی تھی کن کی طرف سے ہوئی تھی, یہ قتال ہوا تھا یہ کن کی طرف سے ہوا تھا, مسلمان اور منافق. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ڈیرے پہ جا کے اللہ کے رسول نے جب دعوت دینا چاہی تو نتیجتاً لڑائی ہوئی. منافق ہیں, وحی نے ان کو منافق کہا ہے, لیکن قرآن نے تعبیر کیا کی ہے؟ مؤمن. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع فتاوی میں كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا, سلف صالحین کا بھی رویہ تھا ان کی اگر گنہگاروں سے لڑائی بھی کوئی ہوتی لیکن اس کے باوجود ایمان کی وجہ سے اتنی محبت رکھتے. لا يعادون كمعادات الكفار, وہ نفرت جو کافروں کے بارے میں ہوتی ہے وہ مومن کے بارے میں دل میں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں گواہی بھی ان کی قبول ہوتی. بسا اوقات عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ نکاح بھی کرتے ہیں, معاملات بھی نپٹاتے ہیں, لان تان کے باوجود بھی وہ اتنی محبت کے حقدار ہوتے ہیں جو ان کے اندر ایمان ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 6780, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ لیکن اس کا لقب تھا حمار. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے پہ مجبور کیا کرتا, ہنسایا کرتا تھا. اس نے شراب پی لی, اس کو لایا گیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے. ایک صحابی نے کہا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتا بہ, اللہ اس پہ لعنت کرے, اس کو مار بھی پڑی ہے تو پھر بھی نہیں یہ رکا. تو اللہ کے رسول غصے میں آئے, فرمایا لا تلعنوہ, لعنت نہ کرو. فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تبھی تو مار کھائی ہے, وگرنہ تو کافر ہو جاتا. اس نے قبول کیا اس حد کو, یہ اس کے ایمان کی دلیل. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ایک شخص میں خیر اور شر جمع ہو جائے, فسق و فجور اور طاعت جمع ہو جائے, سنت اور بدعت وہ جمع ہو جائے, اس سے اتنی محبت ہوگی جو ایمان کی ہے اتنے کا ثواب مل جائے گا, اور اتنی نفرت ہونی چاہیے جس کا اس کو ثواب ملے گا اور جو وہ گناہ کر رہا ہے اس کو اس کا عقاب ملے گا اگر توبہ نہیں کرتا. تو ایک ہی شخص میں موجبات الاکرام و موجبات الاہانہ جمع ہو جاتی ہیں, کہ عزت کے پہلو بھی جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی بے عزتی کے پہلو بھی جمع ہو جاتے ہیں، جس کی مثال امام ابن تیمیہ نے پیش کی ہے، ایک ایسا چور ہے جو فقیر ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں چونکہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب چونکہ فقیر تھا اس کو بیت المال سے خرچ بھی دیا جائے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماع کا ہے، اور اس عقیدے کی مخالفت کی ہے اصل میں خوارج نے اور معتزلہ نے، اور سمجھیے کہ مخالفت کیا ہے۔ عقیدت و اہل سنت والجماع یہ ہے کہ جتنا کسی کا ایمان ہو محبت کریں، جتنی کسی کی بے ایمانی ہے اتنی نفرت کریں۔ خوارج اور رافضہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، یہ دین اسلام کے دائرے سے خارج ہی ہو گئے ہیں، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے۔ وہ قتل کو بھی جائز سمجھتے ہیں، وہ نقصان دینے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، مال لوٹنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ معتزلہ، ان کا کیا کہنا ہے؟ گناہ کر بھی لیا ہے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اہل سنت والجماع کا عقیدہ توازن کا، اعتدال کا عقیدہ ہے۔ تو دعوت کے میدان کو خوبصورت بنانے کا یہی وہ طریقہ ہے جو سلف نے اختیار کیا، کہ جس سے محبت یا نفرت کی جائے گی اس کی درجہ بندی کی جائے گی، یہ پہلا اصول ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے خالص محبت ہے، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور موحدین مومنین، خالص عداوت ہے کافر مشرک، اور جن سے محبت بھی ہے اور جن سے نفرت بھی ہوگی، جن میں فسق و فجور ہے اور برائیاں ہیں، لیکن وہ ایمان والے ہیں۔ یہاں جو شبہ پڑتا ہے اصل میں، وہ دوسرا مسئلہ اس کا حل کر دے گا کہ یہ کیسے ساتھ محبت بھی کریں اور ساتھ اس سے نفرت بھی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان سی آیت جو اللہ عز و جلال نے نازل کی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ اللہ نے اسے تو نہیں منع کیا، کافروں کے بارے میں بھی کہہ دیا، جو تم سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں تم ان سے نیکی کر سکتے ہو۔ وَتُقْسِطُ إِلَيْهِمْ، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیسا انصاف؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 1003۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قدمت علی امی وہی مشرکہ فی عہد قریش، میری ماں میرے پاس آئی جو مشرکہ تھی۔ ذرا رکیے، مشرک کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خالص نفرت۔ سوال کرتی ہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ، قدمت علی امی وہی راغبہ، ایک لفظ آ گیا، ہے مشرکہ لیکن وہ رغبت رکھتی ہے، افاصل امی، کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں، مل سکتی ہوں؟ قال نعم صلی امکی، ہاں تم اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ کافر مشرک سے تو خالص نفرت ہے، عداوت ہے، تو آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ اچھا معاملہ کرنا اور قلبی محبت کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک دوسری مثال لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور قصہ جو ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت 1356۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بیمار تھا۔ باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، مان جاؤ ابو القاسم کی بات، مسلمان ہو گیا۔ وہ امید کی رمک تھی، آپ خود اس کے گھر جا کے عیادت کرنے گئے، اور صرف عیادت نہیں، اس کو زندگی کے آخری لمحات میں دین کا پیغام دینے گئے۔ جو ہی اس نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے خوشی سے، فرمایا الحمدللہ الذي انقذه بي من النار، اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل, صحابیہ کا یہ عمل فرق بتا رہا ہے کہ ایک ہے قلبی محبت, ایک ہے اچھا معاملہ, ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. اگر کافر بھی ہے آپ سے لڑائی نہیں کرتا اور آپ کو گھر سے نہیں نکالتا تو وہاں بھی اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا. دوسرا اصول, آپ کسی گنہگار کو جب یہ تو تڑک کی بات کریں کہ اچھا میں تم سے بات ہی نہیں کرتا, یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ حجت قائم نہیں کرتے. کیونکہ اصول کیا ہے شریعت کا, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اور دوسری جگہ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, جب تک اللہ کسی جگہ رسول نہیں بھیجتے عذاب نہیں دیتے. رسولاً مبشرین و منذرین, اللہ نے رسول بھیجے جنہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی اور ان کو ڈرایا بھی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. تیسرا اصول, سمجھانے کے بعد, سمجھانے کے بھی درجات ہیں. عام شخص کو کم از کم تین مرتبہ سمجھایا جائے گا, لیکن بسا اوقات سمجھا سمجھایا ہوتا ہے, اس کو ایک مرتبہ بھی بسا اوقات کہنا کافی ہو جائے گا. کب؟ اس کا قصہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مدت سے غلام ان کی پرورش میں ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, سمجھایا اس کو کہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی نہیں پیتے نہ کھانا کھاتے, پھر بھی نہیں رکا. چاندی کے پیالے میں پانی لے کے آیا اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی پیالہ اس کے منہ پہ مارا. اب صحابہ سے بڑھ کے تو کسی کا اخلاق نہیں. اب اس کو تین درس دینا اور چھ درس دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر روز یہ بات سنتا ہے. عبداللہ ابن مسعود بچوں سے کس قدر پیار کیا کرتے کہ بیٹی آ رہی ہے تو دونوں ہاتھ کھولے, مرحبا بابنتی, خوش آمدید بیٹی, تم قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بنو گی. بیٹے کو دیکھا جس نے ریشم کا لباس پہنا ہے, صحابی ہیں, کہا مرحبا بابنی, بیٹا خوش آمدید. یہ خوشی فطرتی اور اس کی نیکی بھی ملے گی, لیکن جب دیکھا کہ ریشمی لباس ہے, فشقہ نصفین, اس کی قمیض کو چیرا, کہا جاؤ اپنی ماں سے کہو فلتلبسک غیرہا, کوئی اور پہنائے, مردوں پہ ریشم حرام ہے. جن کا اٹھنا بیٹھنا اور صبح و شام ہی دین کی بات سننا, ان کو تین تین چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس درس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ان کی لاپرواہی ہے جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. تو حجت قائم کرنا, سمجھانا, یہ دوسرا اصول. اور تیسرا اصول, نہی عن المنکر کے مراتب کو دیکھنا ضروری ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے. صحیح مسلم 49. فإن لم يستطع فبلسانه, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبه, اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. اب تین درجے ہوئے, ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, دل سے برا جانے. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب اس طرح کی حدیثیں سننے کے بعد کہ کسی نے جنازے پہ مسکرا دیا تو تم سے پوری زندگی بات نہیں کرنی, تو ہر بندہ ہی کہتا ہے یہ تینوں کام میں نہیں کرنے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہ ہاتھ سے روکنے کا کام یہ ولی الامر کا ہے, جیسے کہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ سے روکنے کی بات ہے, اس کے درجات کو سمجھی. ہاتھ کے ساتھ روکنا ولی الامر کا ہے یا اس کے نائب کا ہے. نائب کون ہے؟ بسا اوقات والد اپنے بیٹے کو ہاتھ سے روکے گا, غلام کو اس کا مالک ہاتھ سے روکے گا, بیوی کو خامد ہاتھ سے روکے گا, اگر وہ برائی سے باز نہیں آتے، لیکن کوئی اٹھ کے اگر یہ کرے گا تو وہ خود برائی بن جائے گی۔ زبان سے روکے، زبان سے کیسے؟ نصیحت کرے، کون کرے گا؟ عالم۔ اس کو ڈانٹ پلائے گا کون؟ عالم۔ دعوت دے گا، باللتی ہی احسن۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اچھی بات اثر کرتی ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کو حکمت سے ٹیکل کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو ڈیبیٹ پسند کرتے ہیں، ان کو دلائل سے مارا جاتا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے۔ اگر ولی الامر بادشاہ وقت کہے کہ میں سمجھاتا ہوں، وہ اپنے سرکل سے باہر آ گیا۔ یہ سرکل آف کمپیٹنسی جو ہے، انسان زندگی کے کسی معاملے میں جب دوسرے دائرے میں جاتا ہے تو بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ یہ اینکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ سمجھانے بیٹھے، جن کو خود بیچاروں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ عام لوگ جو ہیں وہ دل سے برا جانیں گے۔ اگر علماء بھی کہیں کہ ہم دل سے برا جانیں، تو گویا انہوں نے بھی اپنا دائرہ چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹا سا اشکال پھر بھی رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تو پھر ایمان کمزور ہی ہوا نا، دل سے برا جانے، ہم نے کمزوری نہیں دکھانی، ہم نے قوت دکھانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، کمزوری نہیں، اب قوت دکھاؤ، مار کھاؤ، بگاڑ ہی ہوگا نا۔ اب حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے کون؟ نظام، حکومت۔ ایک بندے کے گھر سے کسی نے چیز اٹھا لی، وہ کہے کہ میں نے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ اس کا ہاتھ کاٹیں گے، وہ اس کو گولی مار دیں گے، سرور آ گیا نا۔ یہی بگاڑ شریعت بچانا چاہتی ہے۔ ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، اپنے دائرے سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا اصول یہ ہے، اب اس کی ایک دو مثالیں لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص الٹا سو رہا تھا، فراک لہو برجلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پاؤں سے مارا، پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا انہا وجعت الجہنمیین، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ ویسے کیا خیال ہے، آپ جہاں رہتے ہیں اگر کوئی سویا ہوا ہو تو آپ اگر پاؤں سے ایک ٹھوکر لگائیں تو مزہ آئے گا نا آگے سے؟ اگر اس نے اٹھ کے ایک پنچ لگایا نا، سمجھ آ جائے گی کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کام کرنے۔ وہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اصل میں باپ اپنے بیٹے کو ایسا مار سکتا ہے، لیکن اب عام جگہ پہ جا کے کہیں کہ یہ چونکہ جہنمیوں کی طرح لیٹا ہوا ہے، میں نے اسے جنتی آج بنا کے چھوڑنا ہے، وہ جنتی بنے نہ بنے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور بنا دے گا۔ وہ تو درجہ بندی جو ہے اس کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج حجت پکڑتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ طلاق دے دو۔ ان سے کہا جائے بھی کیوں طلاق دینا چاہتے، کہتے جی باپ نے کہا ہے۔ سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کرو، کہتے جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو کہا تھا، تو بیٹے نے دے دیا تھا نا طلاق۔ یہی بات امام شافعی کی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جاؤ بیٹا اپنے گھر بساؤ، نہ تم عبداللہ بن عمر ہو نہ تمہارے ابا جان عمر ہیں، وہ عمر تھے، انہوں نے کسی وجہ سے کہا ہوگا۔ اگر آج ایک شخص کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو رکھنا ہی نہیں ہے، کیوں؟ نہ شکریہ، دلیل کیا ہے؟ دیکھو جی سیدنا ابراہیم، ان کی بہو بھی تو نہ شکری تھی، تو انہوں نے کہا تھا بیٹا اپنی دہلیز بدل لو۔ اچھا، انہوں نے تو کہا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر وحی کے بغیر کام نہیں کرتے۔ آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے؟ انبیاء کے پاس تو آتے تھے فرشتے، اور جھوٹا جو نبی تھا جو لوگ کہتے ہیں قادیانی، کہتا تھا میرے پاس ٹیچی ٹیچی آتا ہے، تو آپ کے پاس کون سا فرشتہ آیا؟ یہ حد بندی ہے، یہ حدود سے تجاوز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت پیغمبر کے درجے پہ لے جائیں، بادشاہ بنا لیں، ذمہ دار بنا لیں، اور ہیں کیا؟ ایک ٹکے کے آدمی۔ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ ان کو اصولوں کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ چوتھا جو اصول ہے اس بارے میں، فساد کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ برائی سے منع کرتے وقت جو رویہ پیش کر رہے ہیں، اس سے فساد کم ہوگا کہ زیادہ؟ اگر زیادہ ہو رہا ہے تو پھر آپ مت روکیے، اگر کم ہو رہا ہے تو ضرور روکیے۔ درجات ہیں، امام ابن القیم نے چار درجے لکھے ہیں۔ آپ جو فساد دور کر رہے ہیں اتنا ہی فساد اور ہوگا۔ دوسرا درجہ، آپ فساد کو دور کریں گے سارا دور نہیں ہوتا، تھوڑا دور ہوگا اگرچہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ تیسرا کہ آپ نے فساد کو دور کیا لیکن اس کی جگہ پہ نیکی پیدا ہو گئی۔ چوتھا، آپ نے جس فساد کو دور کیا اس سے بڑا فساد ہوا۔ تو اس میں دو چیزیں جائز قرار پائیں، فساد دور ہوا، نیکی آ گئی، یہ کام کرنا ہی چاہیے، برائی کم ہو گئی، یہ کرنا ہی چاہیے۔ آپ جو فساد کو دور کر رہے اتنا ہی پھر فساد ہو گیا، یہ اجتہاد ہے، رک جائیے کچھ دیر۔ اور اگر آپ فساد بڑا بپا کر رہے ہیں ایک چھوٹی برائی کو ختم کرتے ہوئے، تو یہ کرنا ویسے ہی جائز نہیں، اس کو علماء نے حرام کہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، باوجود اس کے کہ قبر پہ قبہ بنانا، دربار بنانا حرام ہے، نوجوان آج یہی سوچتے ہیں جو غلط سوچتے ہیں۔ ایک اٹھے اور کہے کہ میں نے علی حجویری کے دربار اڑا دینا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑا فساد ہوگا۔ پہلے جو وہاں ماربل لگا ہوگا وہ 50 روپے اسکیئر فٹ لگا ہوگا، دوبارہ حکومت کا خرچ ہوگا، مسلمانوں کے خزانے سے خرچ ہوگا، شرک پہ خرچ ہوگا، اور اس کی پوری برادری سکولڈ ہوگی، اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا، اور 500 روپے اسکیئر فٹ لگے گا۔ یہ سارے کا سارا فساد اس کے غلط حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے عائشہ، لولا قومك حدیث عہد بالایمان لبنیت الكعب على قواعد ابراہیم۔ عائشہ، اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا کر ان بنیادوں پہ بناتا جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا۔ لیکن آپ نے بیت اللہ کو گرایا، کیوں؟ لوگوں نے کہنا تھا دیکھو نبی آیا، اس نے بیت اللہ ہی گرا دی۔ تو جب فساد بڑھنے کا خدشہ ہو تو پھر ایسا توڑ تڑک کی بات نہیں کرتے، ہر بندہ نہیں کرتا اور ہر موقع پہ نہیں کرتا۔ اس لیے جب تک ان اصولوں کو نہیں سمجھا جائے گا فساد ہی ہوگا۔ پانچواں اور آخری جو اصول اس ضمن میں سامنے رہنا چاہیے وہ ہے اخلاق اور برداشت۔ اخلاق نہیں بگاڑتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6131، ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، عیینہ بن حصن الفزاری، اس نے اللہ کے رسول سے اجازت لی۔ آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ وبئس ابن العشیرہ۔ اگر اس کا ترجمہ پاکستانی کیا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا گندی اولاد آ گئی۔ فلما جلس تطلق النبی فی وجہی وانبسط الیہ، اس کی برائی کی وجہ سے یہ کہا، کیونکہ فحش گوئی بہت کرتا تھا وہ۔ جب وہ آ کے بیٹھا، آپ نے اخلاق سے مسکرا کے اس سے ملاقات کی۔ جب وہ چلا گیا تو سیدہ عائشہ فرماتی، یا رسول اللہ حین رأیت الرجل قلت له کذا وکذا، جب آپ نے بندے کو دیکھا تو آپ نے تو یہ کہا، پھر وہ بیٹھا تو آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ غور کیجئے گا الفاظ پہ، آپ نے فرمایا یا عائشہ متى عهدتني فحاشا ان شر الناس عند اللہ، اور تو نے کب مجھے دیکھا ہے کہ میں کبھی غلط بات کرتا ہوں؟ جب دیکھو کہ میں ایسا کہا ہے تو سنو، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ وفی روایہ وفحشہ۔ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے برا ترین انسان وہ ہوگا جس کی شر اور فحش گوئی سے بچنے کے لوگ اسے چھوڑ ہی دیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ اسلام سے پہلے یہ چیز روا تھی، جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، بیویاں چینج کر لیتے۔ ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا تو اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول سے، کیا خیال ہے یہ حمیرہ سیدہ عائشہ کو میرے گھر بھیجوا دے، آپ میری بیوی لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا احمق مطاع، یہ پورے خاندان کا احمق انسان ہے، لوگ پھر بھی اس کو سردار مانتے ہیں۔ لیکن اخلاق نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے 6131، امام بخاری یہ لے کے آئے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ اَقْوَامٍ اِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ اَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ، ہم بہت سارے لوگوں کو مسکرا کے دکھاتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اپنے اخلاق کے گراف کو نہیں گراتے لیکن دل نہیں مانتا ان کی برائی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، جس کو صحیح بخاری میں شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو نہیں چھوڑا، برداشت کو نہیں چھوڑا۔ تو ان پانچ اصولوں کا پاس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے کیے گئے معاملے میں پریشانی نہیں ہوگی، اجر بھی ملے گا اور برائی بھی دور ہوگی۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ تعالی آگے بیان کرتے ہیں ان تین مسائل کو پیش کرنے کے بعد، اعلم ارشدک اللہ، جان لو اللہ الجلال آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو کاربند رکھے، لطاعت ہی اپنی اطاعت پر، ان الحنیفیہ ملت ابراہیم، حنیفیت سے مراد ملت ابراہیم ہے، اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ، تم اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو، صرف اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اللہ ذوالجلال نے تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا اور اسی کے لیے ہی ان کو پیدا کیا۔ كما قال تعالی، جیسا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ يُوَحِّدُونِ، اور يَعْبُدُونِ کا معنی ہے وہ میری عبادت کریں، یعنی يُوَحِّدُونِ، میری توحید کا اقرار کریں۔ اعلم ارشدك اللہ لطاعتی، کس قدر یہ استاد کا تلطف ہے کہ وہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تجھے اطاعت پر کار بند رکھے، استقامت پر قائم رکھے۔ رشد، اس کا معنی ہے الاستقامت علی طریق الحق، صحیح راستے پر قائم رہنا۔ اور طاعت سے مراد کیا ہے؟ موافقت امر الشرع، شرعی امور کی موافقت کرنا۔ ان الحنیفیہ ملت ابراہیم، حنیفیہ عربی زبان میں حنف سے ہے، حنف عربی زبان میں کہتے ہیں المیل، مائل ہونے کو، تو حنیف اسی سے ہے۔ تو حنیف کہیں گے مائل عن الشرک قصدا و اخلاصا الی التوحید، توحید میں مخلص ہونے کے ساتھ شرک سے دور ہونے والا۔ تو گویا حنیفیت کا مطلب اللہ ذوالجلال کی طرف کلی طور پر متوجہ ہونے والا اور اللہ کے سوا ہر ایک سے منہ موڑنے والا، یہ حنیف ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتاً للہ حنیفاً. تو علماء یہ لکھتے ہیں میل خالص مع السبات، انسان جب اخلاص کے ساتھ توحید پر ثابت قدمی دکھائے اور کلی طور پر اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کے سوا ہر ایک سے منہ موڑ لے، اس کو حنیف کہہ دیا گیا. ملہ یہ ملل سے ہے، ملل کا عربی زبان میں معنی ہے تکرار، اس لیے اس کو ملت کہا گیا ہے کہ یہ وہ شرعی مسائل ہیں جن کو بار بار اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. تکرار کے ساتھ انبیاء نے ان مسائل کو بیان کیا، عقائد کو، احکامات الہیہ کو، توحید کو، کفر کو، طاغوت کو. ان کا تذکرہ قرآن میں بھی بار بار آیا اور پہلے انبیاء کو بھی یہی حکم تھا، انہوں نے بھی بار بار اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو دو ہی باتیں سکھائیں، اپنی قوم کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور طاغوت سے بچ جائیں. اب سوال یہ ہے، انبیاء تو سارے کے سارے ایک ملت کے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آ گیا ملت ابراہیم؟ تو ملت دین ہونی چاہیے، ملت اسلام ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو جتنے بھی لوگ اس وقت موجود تھے سب کے سب اسی بات کے دعوے دار تھے کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں. قریش بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اور ابراہیم ہمارے باپ ہیں. تو اللہ عز و جلال نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اصل میں ملت ابراہیمی ہے کیا. ملت ابراہیمی یہ ہے توحید کو قبول کرنا اور شرک سے بیزار ہونا. اور مشرکو تم تو شرک کر رہے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے ابراہیم سے؟ یہودیو تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور عیسائیو تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم ساتھ ابا ابا پکار رہے ہو اور ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. تو اللہ عز و جلال نے اس حقیقت کو کھولا، اس لیے ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے تذکرہ کیا کہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ اصل ملت ابراہیمی تھی کیا. ان تعبد اللہ وحدہ، حنیفیت یہ ہے کہ تم صرف اللہ عزوجلال کی عبادت کرو. عبادت اس کا معنی ہے خشوع اور خضوع اختیار کرنا. تعبد عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو جانا، اطاعت بجا لانا، شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا، عاجزی دکھانا، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنانا. اسی علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں غایت التذلل للخالق، انتہا درجے کی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرنا عبادت. اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت ہر اس قول، ظاہری عمل اور باطنی عمل، گویا کہ عبادت ہر اس قول، عمل اور نیت و ارادے کا نام ہے جس سے اللہ عز الجلال راضی ہو جائے اور اللہ اسے پسند کر لے. عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار والتخیر. عبادت بالتسخیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو مسخر کر دیا کہ وہ عبادت ہی کریں گے. حیوانات ہیں، نباتات ہیں، فرشتے ہیں، ان سب کو اللہ ذوالجلال نے عبادت کے لیے مسخر کر دیا ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ساتو آسمان ساتو زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے سوائے انسان اور جنوں کے جو اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. جن اور انسان جو تسبیح بیان کرتے ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے، کرو گے تو یہ ملے گا، نہیں کرو گے سزا ملے گی. لیکن فرشتوں اور نباتات اور حیوانات اور چرند پرند ان سب کو اختیار نہیں دیا گیا، مسخر کیا گیا. ان تعبد اللہ وحدہ، حنیفیت یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو. مخلص اللہ الدین، کیسے اللہ عزوجل جلال کی خالص عبادت کرنی ہے؟ مخلص اللہ الدین، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، کسی اور کا حصہ نہ ہو، خالص اللہ کی خوشنودی، خالص اللہ کی رضا کے لیے. اسی سے اخلاص ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو چن لینا، عیبوں سے پاک کر لینا، کسی چیز کو کھوٹک سے خالی کر لینا. جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی عیوب سے پاک رکھتے ہیں، چنیدہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے، مقرب اور محبوب لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے انہیں ہر قسم کے شائبے سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، تبھی ان کا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے. اس لیے امام غزالی نے تعریف کی ہے، تجرید القصد تقربا الى اللہ عز وجل عن جميع الشوائب، اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ارادے اور نیت کو ہر شائبے سے پاک کر لینا. اور امام جرجانی فرماتے ہیں، اللہ تطلب لعملك شاہدا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے عمل کا کسی اور کو گواہ بنانے کی نیت ہی نہ کرو، کہ بس اللہ کو علم ہونا چاہیے. نسیان رؤیت الخلق لدوام النظر الی الخالق، ذہن میں صرف خالق کا ہی تصور ہو کہ اس کو راضی کرنا ہے، لوگوں کی سوچ بھی پیدا نہ کرے. اس انداز سے جب انسان نیکی کرتا ہے مخلص ہو کر، تو پھر اللہ عزوجلال ایسے انسان کے عمل کو قبول فرماتے ہیں. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، صحیح الجامع 8056، سلسلہ صحیحہ 52. اللہ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے. یہ اخلاص کا ہی نتیجہ ہے کہ نیت کر کے اگر سو جائے انسان تو تہجد کا اجر مل جاتا ہے، خواہ پڑھے نہ پڑھے. صحیح الجامع 5941. ایسے عمل کی وجہ سے انسان کی زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، جیسا کہ علی بن فضائل، انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ صحابہ کی باتوں میں مٹھاس کیوں ہے اتنی؟ تو نے جواب دیا، لأنهم أرادوا الله به، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کیا کرتے. لذت بھی انسان کو عبادت میں اس وقت آتی ہے جب وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. احمد ابن حرب فرماتے ہیں، 50 سال میں نے عبادت کی لیکن لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 کام نہیں کر لیے، لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا، رب کی رضا چاہی، اللہ نے میری عبادت میں لذت پیدا کر. اس لیے حدیث کے الفاظ ہے، من احب ان یجد طعم الایمان، جو ایمان کی لذت لینا چاہتا ہے، فلیحب المرء لا یحبه الا للہ، اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے، صحيح الجامع 5958 سلسلہ صحیحہ 2300. انسان شیطان کے وسوسوں سے بچتا ہی اس وقت ہے جب وہ مخلص ہوتا ہے، مخلص اللہ الدین. ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے انقطعت عنہ کثرت الوساوس والریا، ریا بھی ختم، وسوسے آنا بھی ختم. کب؟ جب مخلص ہو جائے. انسان کا دل پریشان نہیں کرتا، بندے کو دھوکہ نہیں دیتا. کب؟ جب مخلص ہو جاتا ہے. تین چیزیں آ جائیں تو بندہ اپنے دل سے دھوکہ نہیں کھاتا. صحیح مسلم 1909، صحیح الجامع 6766. ان تین چیزوں میں ایک کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا. اخلاص ہی انسان کو ہر قسم کے فتنے سے بچاتا ہے. کس طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، شیطانی حملوں سے بھی اللہ ذو الجلال اسی وقت بچاتے جب مخلص ہوتا ہے. شیطان نے کہا تھا نا لأغوینم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، میں ہر ایک کو برگ لاؤں گا لیکن مخلص میرے شکنجے میں نہیں آتے. اس امت کی مدد بھی تب ہوگی جب اخلاص آئے گا. صحیح الجامع 2388، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس امت کی مدد ہوگی جب لوگوں میں اخلاص آئے گا، نماز کی پابندی آئے گی اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. یہی اخلاص تو ہے جو اللہ کے رسول کی شفاعت کا انسان کو حقدار بنا دے گا. صحیح بخاری 99، خوش نصیب ہے جس کو میری سفارش ملے گی وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، جو خالص اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے. واجعلہ لوجہک خالصا، اور اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا دے. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اس میں اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں واعظم ما امر اللہ به التوحید، سب سے بڑا حکم جو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ توحید کا حکم ہے. اور توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، توحید یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو یکتا کیا جائے. وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكُ، اور سب سے بڑا حکم جس سے اللہ ذو الجلال نے روکا ہے وہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِمْ مَعَهُ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل اللہ عز و جلال کا یہ فرمان ہے واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اور تم اللہ عز و جلال کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. توحید جس کا معنی ہے تنہا ہونا، یکتا ہونا، اکیلا ہونا، ایک بنانا. اور اصطلاحی تعریف توحید کی یہ ہے افراد اللہ تعالی بالعبودیہ مع اعتقاد الجازم بوحدته ذاتا وصفاتا وافعالا، اللہ رب العزت کو ہی عبادت کے لائق ماننا اور پختہ یقین کر لینا کہ اللہ ذو الجلال اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے افعال کے اعتبار سے یکتا اور تنہا ہے۔
اور اس توحید کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کی ہی اس لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ ذوالجلال نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اسی توحید کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جب تک توحید دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی۔ صحیح الجامع 7420۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ زمین پہ ہوتی ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ گویا کہ توحید جہاں یہ جن و انسانوں کی تخلیق کا سبب ہے، جہاں اللہ ذوالجلال نے اسے پہلا حکم بنا کے نازل کیا، انبیاء اور رسل کو سب سے پہلا یہ فیصلہ سنایا، وہاں کائنات کی بقا بھی توحید کے ساتھ ہے۔ اور قبر میں بھی سب سے پہلا سوال توحید کا ہی ہوگا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4753، اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے 1274، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آئیں گے قبر میں، فَيُجْلِسَانِ، اسے بٹھائیں گے، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور دونوں کہیں گے، مَن رَبُّك، بتاؤ نا تمہارا رب کون ہے۔ اور اس توحید کے فوائد کو دیکھا جائے تو اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ آپ نے 18 انبیاء کی بات سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے بھی ساری زندگی کے اعمال باطل۔ توحید سے ہی معاشرے میں امن اور ہدایت عام ہوتی ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان میں آمیزش نہیں کی کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے امن رکھا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكُ، سب سے بڑی بات جس سے اللہ ذوالجلال نے منع کیا ہے وہ شرک ہے۔ آپ نے شرک کے بارے میں تو تفصیل سنی، لیکن تین باتوں کا اشارہ بس کر دیجیے۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا شرک کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کی بخشش ہوگی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کیونکہ شرک آ جائے تو کوئی عمل قبول ہونا ہی نہیں ہے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور تیسری بات، جو شرک پہ مر جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، یہ دنیا جہان کے بدترین لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں امام محمد بن عبد الوہاب نے مقدمہ اور تمہید کو مکمل کیا اور تینوں اصولوں کو شروع کریں گے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوال و جواب کے ساتھ ان تین اصولوں کو بیان کریں گے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جب تم سے پوچھا جائے کہ وہ تینوں بنیادی اصول کون کیا ہیں جن کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے، فَقُلْ، تو تُو جواب دینا، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بندے کے لیے اپنے رب کی معرفت، اپنے دین کی معرفت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت واجب ہے۔ ان تین اصولوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم.